पीर यकुम अक्टूबर के सैरबीन के साथ शफी नकीजामई का सलाम। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत को इब्तदा में ही ये वजाहत करनी पड़ रही है कि असल वजीर आला कौन है। क्या इसकी वजह पसमानदा सियासी निज़ाम है?
खुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी जागीरदारी निज़ाम मौजूद है, उसको रद्द नहीं किया जा रहा, कोई तरक्की पसंद सोच जो है उसको आर्टिकुलेट नहीं कर रही।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाजिया गुलजार से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के बारे में तासुर है कि वो पसे पर्दा हकीकी वजीर आला हैं, लेकिन हमारे साथी उमर दराज को इंटरव्यू में उन्होंने इस बात की तरदीद करते हुए कहा,
ये तासुर इसलिए ठीक नहीं है कि देखें मेरे पास जो पावर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर की दी हुई हैं। अगर मैं आपको ये जिम्मेदारी दे दूँ कि कल आप जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी आप मीटिंग चेयर कर लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वजीर आप बन गए, ठीक है। तो इसलिए अगर चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा कि आप 100-day प्लान को मॉनिटर कर लें और आप ये जो महकमे हैं इनको बुला के इनकी कारकर्दगी चेक कर लें, या आप ये जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है ये आप कर लें, या क्लीन और नीट पंजाब जो है इसको सरपरस्ती आप कर लें, तो ये तो इख्तियारात मुझे चीफ मिनिस्टर ने दिए, वो मुझे ना देते किसी और को दे देते।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की पाकिस्तान में कुर्क की गई जायदाद को फरोख्त करने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब की तरफ से दायर की जाने वाली इस दरख्वास्त पर फैसला एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर कल सुनाएंगे। शहजाद मलिक।
नैब की तरफ से इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर की गई इस दरख्वास्त में ये मौकिफ इख्तियार किया गया है कि मुलजिम इसहाक डार को अदालत ने गुज़श्ता बरस इश्तहारी करार दिया था और कानून में है कि अगर 6 माह गुजरने के बावजूद मुलजिम अदालत में पेश ना हो तो मुल्क में उसकी जायदाद कुर्क कर ली जाती है। अदालत में पेश की जाने वाली फहरिस्त के मुताबिक मुलजिम इसहाक डार के लाहौर और इस्लामाबाद में 8 प्लाट हैं, जबकि मुलजिम और उनकी अहलिया ने हजवेरी होल्डिंग कंपनी में 34,53,000 रुपये की सरमायाकारी की है। बैरून ममालिक जायदाद के बारे में नायब हुकाम का कहना है कि इसहाक डार दुबई में 3 फ्लैट्स के मालिक हैं।
पाकिस्तान में 214वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत जारी कार्रवाइयों में पेशरफ्त समेत मुल्क की जोग्राफियाई और सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इजहार किया गया कि पायदार इस्तेहकाम के लिए इंसदादे दहशतगर्दी की कामयाबियों का तसलसल जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान आइंदा साल पहली बार ब्लाइंड वेमेंस क्रिकेट खेलने वाला है। इस सिलसिले में आज लाहौर में ब्लाइंड वेमेंस क्रिकेट का नुमाइशी मैच भी खेला गया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह कहते हैं,
फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत अच्छा है और जिस तरह से पहला इम्प्रेशन उन्होंने दिया है और जिस तरह से उनके अंदर एक्साइटमेंट है, मेहनत कर रही है। अभी इसी सिलसिले में मैंने ये किया है कि जनवरी के महीने में नेपाल की विमेन टीम को पाकिस्तान की दौरे की दावत दी है और इंशाल्लाह 26 जनवरी से 4 फरवरी तक पाकिस्तान में 5 T20 खेलेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख रकम होगी कि हमारी विमेन टीम पहली दफा किसी इंटरनेशनल सीरीज में हिस्सा लेगी। और मैं ये भी बता दूं सुनने वालों को कि इस वक्त सिर्फ 4 ममालिक में विमेन की ब्लाइंड क्रिकेट टीम्स हैं, जिसमें इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, नेपाल है और पाकिस्तान चौथा है।
ईरान की फौज पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने शाम में उन दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागे हैं जो गुज़श्ता माह ईरानी शहर आवाज़ में हमले में मुलव्वस थे। शुमाइला जाफरी।
पासदारान इनकलाब ने अपनी वेबसाइट सिपाह न्यूज़ पर लिखा है कि उनकी फिजाइया ने चंद मिनट पहले आवाज़ पर दहशतगर्द हमले में मुलव्वस अनासर के दरियाए फरात के मशरिक में वाक़े हेडक्वार्टर को ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया है। बयान में ये नहीं बताया गया कि ये हमला कहां से किया गया, लेकिन ये कहा गया है कि जल्द ही इस हमले की तफसीलात फराहम कर दी जाएंगी। वेबसाइट पर कई तस्वीर भी पोस्ट की गई हैं जिनमें मिसाइल का दागा जाना दिखाया गया है। पासदारान ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि इस हमले में मुतादिद अफराद मारे गए हैं।
बलूचिस्तान के इलाके मच में रहने वाले मोहम्मद काशिफ ने शायद कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि वो पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साथ खेलने के लिए पुर्तगाल जाएंगे। मोहम्मद काशिफ कौन हैं और वो फुटबॉलर कैसे बने, आइए उन्हीं से जानते हैं।
मैं मच बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ और जो है मुझे फुटबॉल का बचपन ही से शौक था। कोयले का काम शुरू कर दिया, मजदूरी कर लिया क्योंकि घर के तरफ से मैं बहुत परेशान था। काम के साथ साथ जो है मुझे टाइम मिलता था अपना फुटबॉल भी खेलता था। जो है फिर लीग सिस्टम आया, कोई टाइम है, मैंने लीग सिस्टम में हिस्सा लिया, वहाँ से चैम्पियनशिप जीत कर चैम्पियन हो गया, फिर गया कराची के लिए चैम्पियनशिप खेलने। لاہور کا ٹیم چیمپئن ہو گیا، وہاں سے میرا سلیکشن ہو گیا، مجھے بول دیا کہ بھائی آپ کو بھی پرتگال کے لیے انشاءاللہ لے جائیں گے پاکستان کی طرف سے۔ حکومت نے جو ہے میرے ساتھ کچھ تعاون کیا تو پھر میں کوئلے کا کام ہی نہیں کروں گا، جو ہے اگر نہیں کیا میرے ساتھ کچھ تھا نہیں، میں ظاہر ہے میرا مجبوری ہے، میں اپنا کوئلے کا کان میں کام کروں گا انشاءاللہ، میں اپنا گھر چلاؤں گا، ساتھ ساتھ اپنا فٹ بال بھی کھیلوں گا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمارے نامہ نگار عمر دراز سے بات کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر بلدیات عبدالعلیم خان نے کہا کہ نئے نظام کے تحت انتظامی اور مالی اختیارات بلدیاتی نمائندوں کو منتقل کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس تاثر کی بھی تردید کی کہ پنجاب کے حقیقی وزیر اعلیٰ وہ بظام خود ہیں۔ عمر دراز نے دفتر جسٹس کے ساتھ علیم خان سے پوچھا کہ کیا واقعی صوبے کے معاملات وہی چلا رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا،
میرے پاس جو پاورز ہیں وہ چیف منسٹر کی دی ہوئی ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ ذمہ داری دے دوں کہ کل آپ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی آپ میٹنگ چیئر کر لیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر آپ بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر چیف منسٹر نے مجھے کہا کہ آپ 100-day پلان کو مانیٹر کر لیں اور آپ یہ جو محکمے ہیں ان کو بلا کے ان کی کارکردگی چیک کر لیں، یا آپ یہ جو بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ ہے یہ آپ کر لیں، یا کلین اور نیٹ پنجاب جو ہے اس کو سرپرستی آپ کر لیں، تو یہ تو اختیارات مجھے چیف منسٹر نے دیے ہیں۔
یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام کیوں لانا چاہ رہی ہے؟
یہ جو نظام تھا یہ بیسیکلی سپریم کورٹ کے کہنے پہ انہوں نے لاگو تو کر دیا، لیکن وہ اس میں خود یقین نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جو نظام ہم لے کے آ رہے ہیں اس میں ہم گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں۔ ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک جو ہمارا اینول ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے پورے صوبے کا، اس کے 30% جو ہے وہ ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ 30% جو اے ڈی پی ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بلدیات میں جائے گا۔
اس میں جو ایک چیز ریکمنڈیشنز میں سامنے آ رہی تھی وہ یہ بھی تھی کہ اس میں نمائندے جو الیکٹ ہوں گے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں الیکشنز کے تھرو ہوں گے، تو جو میئر لیول کے نمائندے ہیں ان کو بھی آپ انڈائریکٹ الیکشن کے تھرو کیوں نہیں الیکٹ کرتے؟
کرپشن ہے وہ اس میں انوالو ہوتی ہے، بہت سارے پیسوں کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک تلوار بھی لٹکتی ہے جس کو عدم اعتماد کہتے ہیں۔ اس لیے جب آپ ڈائریکٹ الیکشن کرائیں گے تو پورا لاہور جو ہے وہ اپنا میئر کا الیکشن میں حصہ لے گا، وہ ووٹ ڈالنے جائے گا۔
ایک تاثر جو ہے عمومی طور پر وہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی کیونکہ گراس روٹس لیول پہ اتنی زیادہ نمائندگی نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں نون لیگ کی ہے، تو شاید آپ کی حکومت اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ذریعے۔
نہیں دیکھیں، اگر تو نمائندگی جائز ہے تو پھر تو اگر اس کے اوپر کوئی سسٹم ایسا آتا ہے جس میں ان کو با اختیار کیا جاتا ہے تو پھر تو بلکہ وہ با اختیار جو ہے وہ چیئرمین ہوگا، با اختیار میئر ہوگا، تو یہ تو ان کے فائدے میں جاتا ہے، یہ تو ان کے نقصان کے میں نہیں جاتا، یہ تو ان کے فائدے میں جاتا ہے۔ ہم ان سے کوئی پاورز لینے تو نہیں لگے، ہم تو اپنی پاورز ان کو دینے لگے ہیں۔
ابھی ایک خوف پایا جاتا ہے یا کچھ کنسرن پایا جاتا ہے لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ جو گزشتہ حکومت کے بڑے پروجیکٹس تھے جیسے کہ میٹرو ٹرین ہے، اس کو شاید یہ حکومت آگے نہیں چلائے گی۔
نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ رول بیک ہوگا۔ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ پچھلے حکمرانوں نے اپنی جیب سے تو بنایا نہیں، اب وہ 300 ارب جو ہے وہ تو پنجاب کی عوام نے دی ہیں، وہ تو حکمرانوں نے نہیں دیے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چلانے کے لیے پھر ہر مہینے جو ہے وہ آپ کو 2-4 ارب روپیہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں پلے سے ڈالنا ہے وہ ہے۔ لیکن مجبوری اب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو اب نہ پھینکی جا سکتی ہے نہ نکلی جا سکتی ہے۔
وزیر بلدیات پنجاب عبدالعلیم خان ہمارے نامہ نگار عمر دراز سے بات کر رہے تھے. عمر دراز ننگیانہ کی اسی رپورٹ یا انٹرویو کے تناظر میں کہیے، میں نے لاہور میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار صباحت زکریہ سے بات کی، پوچھا جہانگیر ترین کی مکمل نااہلی کے بعد کیا اب عثمان بزداری ہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے؟
جی بالکل، لگتا یہی رہا ہے کیونکہ کوئی ایسا واضح تو تبدیلی آنے کے کوئی امکانات یہاں پہ نہیں لگ رہے فی الحال، کیونکہ ان کے علاوہ جو انہیں معلوم ہے کہ جن کے پاس پاور ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ علیم خان ہیں جو کہ سینئر منسٹر ہیں اور وہ بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے اس عہدے کے تحت، تو میرا نہیں خیال کہ عثمان بزدار کو بدلنے کے کوئی امکانات.
اچھا، تو اگرچہ تحریک انصاف اس سے انکار کرتی ہے کہ صوبے کی باگڈور علیم خان کے پاس ہے، لیکن آپ کے خیال میں اس نے کتنی حقیقت ہے؟ ہلکا سا اشارہ تو آپ نے کیا، لیکن تفصیلاً ہم کیا کہیں گے؟
جی بالکل، بہت سے لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ علیم خان جو ہیں وہ ہی اصل میں شارٹ کال کر رہے ہیں بہائنڈ دی سین، جیسے کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی آپ نے یہ اشارہ کیا. تو مختلف قسم کی اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اس لیے کیونکہ پرابلی عثمان بزدار کو ویو کیا جاتا ہے ایز ناٹ سو کمپیٹنٹ، یا یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے علاقے سے آئے ہیں، ان کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، تو دیر فور دوسرے لوگ جو ہیں وہی زیادہ پاورفل ہوں گے. لیکن جو پی ٹی آئی کے حلقوں سے اور ادھر ادھر سے جو تاثرات اس سے علاوہ بھی ملتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ایسا نیسسرلی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ محسوس نہیں کرتے پنجاب میں. ان کا یہ خیال ہے کہ علیم خان کے پاس جو سینئر منسٹر کے طور پہ پاور ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈیوائڈیڈ ہیں. عثمان بزدار کے پاس بھی پاور ہے لیکن آبویسلی علیم خان جو ایک اہم مہرہ ہیں پنجاب کے اندر، تو یہ تو نہیں ڈینائی کیا جا سکتا. لیکن یہ کہنا کہ وہ ڈی فیکٹو چیف منسٹر ہیں اور عثمان بزدار کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے بی بی سی کے انٹرویو کی بھی اگر ہم بات کریں جو کیا ہے اس پہ بھی دیکھا جائے تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس کافی پاور ہے، لیکن عثمان بزدار بھی جو ہیں وہ اپنی شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیسیجن ہے ان کے پاور کی ان کے بیچ میں جو کہ چل رہی ہے.
اچھا سبحت صاحبہ، گزشتہ آپ نے بھی غور کیا ہوگا عرصے میں لوگ تخت لاہور کی بات کرتے رہے، کیا اب بھی یہی صورتحال ہے یا پنجاب کے دیگر اضلاع کی بہتر نمائندگی ہو رہی ہے ترقیاتی بجٹ وغیرہ میں؟
ابھی تو ارلی ڈیز ہیں، جو انہوں نے بلدیاتی انتظام کا جو ہے کہ حوالے سے بات کی ہے پی ڈی آئی نے اور اس کو بدلنے کے حوالے سے، اگر وہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کر فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں لاہور کے لیے پنجاب کے لیے، تو پھر شاید اور کچھ نہ کچھ امکانات ہیں چیزوں کے بدلنے کے، خاص طور سے لاہور میں جو کہ آبویسلی ایک باہر ٹرولی سیل سٹی ہے جو کہ پی ایم ایل این کی جہاں پہ واضح طور پر پاور نظر آئے. لیکن فی الحال یہ کہ ترقیاتی منصوبے کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے یہ تو ابھی اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہے، سوائے اس کے جو بلدیاتی نظام کے حوالے سے میں نے بات کی ہے جو کہ عام آدمی سے بات کی جائے تو خوش آئین ہی سمجھتے ہیں زیادہ تر.
علیم خان صاحب کے پاس کئی ایک عہدے ہیں، خود انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی اس کا ذکر کیا، تو وہ جو وہ تو کہتے ہیں مجھ سے تو وزیر اعلیٰ نے جو کچھ کہا میں وہ کر رہا ہوں، کیا وزیر اعلیٰ ایسی کوئی ذمہ داری کسی اور کو بھی سونپ رہے ہیں؟ اگر ہیں تو مثال، اگر نہیں تو کیوں نہیں؟
یہی ہے کہ واضح طور پہ تو جو دیکھنے میں نظر آتا ہے اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ علیم خان کا نام ہی کرے فہرست ہے، مگر اور جو آگے جا کے جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم میئر بنانا چاہتے ہیں، ہم جو ہے ڈیولیوشن چاہتے ہیں پاور کی انڈیکمنٹ، تو کچھ حد تک اس میں پاسبلٹی نظر آتی ہے صداقت کی اس بات میں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرسیپشن رہا ہے لاہور کے اندر کہ پاور جو ہے وہ ٹاپ پہ کانسنٹریٹ کر دی گئی پی ایم ایل این کی حکومت کے اندر، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس کو ایک الٹا ماڈل چلانے کے لیے بھی یہ پاسبلٹی ہے کہ ڈیلیگیٹ کی جا رہی ہیں پاور مختلف لوگوں کے درمیان جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، تاکہ یہ تاثر نہ دیا جائے کہ شہباز شریف کی طرح جو تھے ہر چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مائکرو مینج کرتے تھے، تو یہاں پہ جو ہے ایک پوری ٹیم ہے جو مل کر چل رہی ہے.
لاہور سے یہ تھیں صحافی اور تجزیہ کار صباحت زکریا. پاکستان تحریک انصاف مقامی حکومتوں کے نئے نظام کو زور و شور سے طاقتور بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پرانے نظام کی خرابیاں ہیں کیا؟ یہ سوال میں نے مقامی حکومتوں کے نظام پر کتاب کے مصنف اور تجزیہ کار سلمان عابد سے کیا۔
دیکھیے، پہلا اس میں جو آپ سمجھے کہ خامی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے، اس کے اندر ایک اتھارٹیاں بنائی گئی ہیں اور وہ اتھارٹیاں صوبائی حکومت براہ راست رن کرتی ہیں، اور اسی طرح سے پنجاب میں 55 کے قریب ایسی کمپنیاں ہیں جو بنیادی طور پہ جن کا نظام لوکل گورنمنٹ سسٹم کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو بھی صوبائی سطح پر براہ راست صوبائی حکومت کنٹرول کر رہی ہے، اور یہی سلسلہ ہمیں سندھ کے اندر بھی نظر آتا ہے اور بلوچستان کے اندر بھی نظر آتا ہے، جہاں لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کو سلب کر کے صوبائی حکومت نے اپنے پاس زیادہ تر اختیارات رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے NFC ایوارڈ ہوتا ہے، نیشنل فائنانس کمیشن، اسی طرح سے PFC ایوارڈ ہوتا ہے، پروونشل فائنانس کمیشن، لیکن اس پروونشل فائنانس کمیشن کے اندر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمام صوبوں کو ان کی ضرورتوں کے مطابق وسائل تقسیم ہوں گے۔ اسی لیے تخت لاہور کی بات آتی ہے، اسی لیے تخت کراچی کی بات آتی ہے کہ زیادہ تر وسائل بڑے شہروں پہ خرچ ہو جاتے ہیں، جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر ایک اور پرابلم ہے۔ اور تیسرا بڑا پرابلم جو ہے اس کے اندر خامی یہ ہے کہ جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہے، وہ جس وقت چاہے، جیسے چاہے، جس وقت اس کی ناراضگی لوکل گورنمنٹ سسٹم سے ہو، تو وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو منتخب چیئرمین یا وائس چیئرمین ہے، انہیں برطرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور چوتھی اس میں خامی یہ ہے کہ آپ نے چیئرمین اور وائس چیئرمین تو بنا دیے، کاؤنسلرز تو بنا دیے اس سسٹم میں، لیکن ان کو کوئی فائنینشیل اٹانمی نہیں دی ہے۔
تو سلمان عابد صاحب، انتظامی اختیارات، ٹیکس لگانے کے اختیارات اور پولیس پر کنٹرول کے اختیارات، کیا ان سب کو مقامی حکومت کی سطح پر منتقل کیا جا سکتا ہے؟
جی دیکھیے، اگر آپ دنیا کے کامیاب لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دیکھیں، چاہے وہ برٹش کا ہو، چاہے وہ سویڈن کا ہو، کینیڈا کا ہو، امریکہ کا ہو، یا سب کانٹیننٹ میں اس وقت ہمیں انڈیا کا کیرالا اسٹیٹس کا ماڈل نظر آتا ہے، تو وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو ان ماڈلز میں جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کی جاتی ہیں، اور اس میں ٹیکسیشن کا سسٹم بھی شامل ہے، کیونکہ ایک لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ لوکل ٹیکسز کو جنریٹ کرنے کے لیے سب سے معاون ترین ادارہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ سویڈن کے سسٹم میں کمیونٹی پولیسنگ بھی ہوتی ہے، کہ لوکل گورنمنٹ اپنی لوکل پولیس جو روزمرہ کے جرائم ہوتے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے جو لوکل سطح کے اوپر اپائنٹمنٹ اینڈ ٹرانسفر کی پاور ہے، وہ بھی ساری کی ساری ان کے پاس ہوتی ہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ACR لکھنی ہوتی ہے DCO کی، ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کی، اور DPO کی، وہ بھی لوکل گورنمنٹ کو منتقل کی جاتی ہیں ایڈمنسٹریٹولی، تاکہ جو سویلین آفیشل ہیں وہ براہ راست لوکل گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل ہوں، اور یہ اپنا ایک لوکل ڈیولپمنٹ پلان بنا سکیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کے کامیاب تجربے جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو جو ملتے ہیں، اس میں ایڈمنسٹریٹولی زیادہ سے زیادہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جاتا ہے، تاکہ ان کی ڈیپینڈنسی پروونشل گورنمنٹ میں کم سے کم ہو، اور یہ خود سیلف گورننس ماڈل کے اندر اپنے آپ کو آپریٹ کر سکیں۔
ایک آخری سوال سلمان عابد صاحب، ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوئے تو نتائج کی صورت میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی حکومتیں بنیں گی، کیا اس سے ایک نیا سیاسی بحران پیدا نہیں ہوگا؟
جی بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ دیکھیے اس وقت بھی جس کی وجہ سے نیا نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب میں، تمام 36 کے 36 جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر PMLN کے حمایت یافتہ چیئرمین اور وائس چیئرمین ہیں، تو اگر انتخابات ہوں گے تو کم از کم ایک سچویشن تبدیل ہوگی کہ آدھے صوبے جو ہیں، آدھے ڈسٹرکٹ جو ہیں، اس میں PMLN کے لوگ ہوں گے، اور آدھے لوگ جو ہیں جہاں PTI کے لوگ ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ہے، APK کے اندر پہلے سے PTI، عوامی نیشنل پارٹی، JUI کے لوگ آئیں گے، تو یہ ایک مکس قسم کے الیکٹڈ لوگ آئیں گے جن کا تعلق مختلف جماعتوں سے ہوگا، لیکن پالیٹکس میں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈائیورسٹی تو ہوگی، ایک یک جماعتی نظام تو بن نہیں سکتا، اور یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبے ہیں وہ زیادہ بااختیار ہوں گے، تو وہاں لوکل سطح پہ لوکل پارٹیاں بھی مرچ کریں گی، لیکن سب کو اگر آرٹیکل 140A کے تحت آپریٹ کرنا پڑے تو ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی جماعت یا صوبائی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہی خود اتن تنہا پورے نظام پر قبضہ کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی اچھی مثال پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس سے جو پولیٹیکل بیلنسز ہیں وہ بھی خراب ہوں گے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کوئی بھی صوبہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر ایک جماعت ہی مکمل طریقے سے قبضہ کر لے، جیسا کہ پچھلے سسٹم کے اندر ہمیں نظر آ رہا تھا پنجاب میں، اور سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اب جب الیکشنز ہوں گے تو اس میں ڈائیورسٹی آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کی مختلف ایریاز میں، ان کی مختلف پاکٹس میں برتری کے طور پہ نظر آئے گی، اور کہیں وہ اکثریت میں ہوں گے اور کہیں وہ اقلیت میں ہوں گے۔
لوکل گورنمنٹ یا مقامی حکومتیں، تجزیہ کر رہے تھے اسی موضوع پر لکھی کتاب کے مصنف سلمان عابد۔ سامعین کو یاد ہوگا ابھی چند دن پہلے خاتون اول بشرا بی بی کا انٹرویو سامنے آیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریحام خان کی جانب سے مبینہ ڈیمیج پر کنٹرول کرنے کی کوشش تھی یا یہ کہ سیاست میں ایک نیا عنصر متعارف کرایا گیا ہے؟ یہ سوال میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار اور ایڈیٹر نیوز آن سنڈے فرح ضیاء سے کیا۔
دیکھیے اس میں جو ٹائمنگ ہے وہ تو کچھ ایسی نہیں لگ رہی کہ یعنی ریحام خان کی کتاب آنا اور بشرا بی بی کا جو انٹرویو ہے اس کے درمیان کچھ وقت گزر گیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں تو یہ کوئی ڈیمیج کنٹرول یا تو امیجیٹلی کوئی ایسی بات ہوتی، لیکن یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ضرور ہے۔ بشرا بی بی کا جیسا کہ ان کا پروفائل ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں پہلے ہی یہ شکوک تھے، تو کچھ تو ان شکوک کو وہ کلیئر کرنے کی کوشش تھی کہ کیا خواب دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا، تو کچھ وہ کلیئرٹی لانے کی تھی۔ کچھ مجھے لگا کہ خان صاحب کے لیے جو ایک پی آر ایکسرسائز بھی لگ رہی تھی کہ جیسے ان کو آ کے ان کے بارے میں جو باتیں کی گئیں، تو وہ بھی اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہمیں تو کوئی بہت اس سے پی ٹی آئی کو مجھے فائدہ ہوتا نظر آ نہیں رہا۔
اچھا، یہاں میری مدد کریں، میں اسی سوال کو ایک دوسرے انداز سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرازیہ صاحبہ، پاکستان کا مستقبل دنیا کے ہر ملک کی طرح ترقی سے وابستہ ہے، لیکن یہ پاکستان میں ایک جو پیری مریدی تبلیغ مبلغ مولوی ملا کا جو رول سیاست میں بڑھ رہا ہے، کیا یہ براہ راست زمیندارانہ نظام کی مضبوطی کا دوسرا نام تو نہیں ہے؟
جی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہماری سیاست کے اندر چونکہ اس کی جڑیں گئی ہوئی ہیں، خود تحریک انصاف کے اندر بھی جو ہے وہ یہ ایک جاگیرداری نظام جو ہے وہ ایک طرح سے موجود ہے، ان کے جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں جو جن کو انہوں نے ٹکٹیں دیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ کہ پارٹی سسٹم کوئی اتنا ہمارا مضبوط انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا، تو ان کی کوئی پارٹی ایفیلیشن ایز سچ تو نہیں ہے، اور یہ اس کی کمزوری کا ایک ہمیں نمونہ نظر آتا ہے کہ کبھی وہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ کبھی کسی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی دوسری میں ہوتے ہیں، کسی بھی پارٹی کی ٹکٹ لے لیتے ہیں لیکن وہ منتخب ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا آئی ڈونٹ نو کہ اس کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، اس حد تک تو ہے کہ پارٹیوں کے اپنے اندر بھی شامل ہیں اور اس کو رد نہیں کیا جا رہا۔ کوئی ترقی پسند سوچ جو ہے، کوئی پارٹی جو ہے وہ اس کو آرٹیکولیٹ نہیں کر رہی، تو یقیناً وہ سیاست کا حصہ ہے۔ لیکن جو عمران خان اور بشرا بی بی کا خاص طور پہ جس طرح کا ایک جو باتیں سننے کو ملی ہیں، مطلب جس حالات میں وہ ساری ایک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس میں وہ لگتا ہے کہ وہ کچھ اس کو ری انفورس کر رہی ہے جو بات آپ کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، ایک آخری سوال فرازیہ صاحبہ، چار طرف اصلاحات، نیا، تبدیلی، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا لینڈ ریفارم، زرعی اصلاحات کے بادل یا عملاً وہ کہیں دکھائی دے رہی ہیں؟
نہیں، مجھے تو بالکل اس طرح کی کوئی بادل یا کچھ بھی کہیں نظر آ نہیں رہے۔ میرا نہیں خیال کہ زرعی اصلاحات کے بارے میں کوئی واضح پالیسی تھی تحریک انصاف کی۔ جو بات یہ کرتے رہے ہیں، پہلے اپنے کچھ پالیسی دینے کی کوشش کی کچھ تقاریر میں، وہ زیادہ تر دیہی جو علاقوں میں غربت ہے اس کو کم کرنے کی بات کرتے رہے ہیں، تو لینڈ ریفارم کے بارے میں تو کوئی کلیئرٹی کے ساتھ کبھی کوئی بات ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی ہے 1989 کا، تو اس کے بعد کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس کے بارے میں اتنی کھل کے کوئی بات کر نہیں رہی ہے۔ جو چیز یہ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے تھوڑی بہت بات کی، لیکن وہ بھی وہ یہ ہے کہ جو لینڈ ریکارڈ ہے سارا وہ اس کو ڈیجیٹائز کرنے کی، کمپیوٹرائز کرنے کی بات ہے۔ دوسری جو بڑی چیز کر سکتے ہیں وہ شاید ایک جو پوری جو ٹیکس ریجیم ہے ہماری، اس کو تو خیر ایک نئے سرے سے استوار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں جو زرعی آمدنی پر ٹیکس لگایا جا سکتا ہے اس کی بات کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ابھی تو حکومت اگلے 5-6 مہینے میں کتنی مضبوط ہوتی ہے اور کیا پالیسیز دیتی ہے، تو یہ پھر بات دیکھنے میں آئے گی کہ کیا یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے بارے میں۔
یہ تھیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایڈیٹر نیوز آن سنڈے فرح ضیاء. ایک خبر آپ تفصیلاً سن چکے ہیں، کیا پنجاب کے حقیقی وزیر اعلیٰ عبدالعلیم خان ہیں؟ ہمارے نامہ نگار عمر دراز نے یہ رپورٹ کی تھی، اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر یہ دوسری بڑی خبر کے طور پر لگی ہوئی. ایک بڑی خبر جو شہ سرخی ہے، نوید مختار ریٹائر، نیا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا؟ یہ ذرا دیر بعد آیا جاتی ہے. لیکن وہاں بشرا بی بی کی بشارت کے نام سے محمد حنیف کا کالم بھی لگا ہے، ہو سکے تو پڑھیے گا، مکھڑا ہے. بشرا بی بی کی صاف گوئی مجھے بہت پسند آئی. پاکستانی عوام کے لیے ان کا پیغام سیدھا سادہ تھا کہ تم خوش قسمت لوگ ہو کہ تمہیں عمران خان جیسا وزیر اعظم ملا، باقی اب صبر شکر کرو اور ہر روز یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تبدیلی کب آئے گی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بی سی سی آئی کے خلاف مالی نقصان کی تلافی سے متعلق کیس کی 3 روزہ سماعت آئی سی سی کی کمیٹی نے آج شروع کر دی ہے. یاد رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ 8 سال میں 6 ٹیسٹ سیریز کھیلنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن اس نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی. جبکہ دوسری جانب بھارت کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور بھارت اپنی حکومت کی اجازت کے بغیر پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ سیریز نہیں کھیل سکتا. پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے محمد حفیظ کو آسٹریلیا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم میں شامل کر لیا ہے. یاد رہے کہ سلیکشن کمیٹی چند روز پہلے ٹیسٹ سیریز کے لیے 17 رکنی ٹیم کا اعلان کر چکی ہے. دو بھائیوں مچل مارش اور شان مارش کی عمدہ بیٹنگ کے نتیجے میں آسٹریلیا نے پاکستان اے کے خلاف 4 روزہ میچ کے 3rd دن پہلی اننگز کی سبقت حاصل کر لی. دبئی میں ہونے والے اس میچ میں مچل مارش نے سینچری اسکور کی، جبکہ شان مارش 6 رنز کی کمی سے سینچری مکمل نہ کر پائے. دونوں نے 3rd وکٹ کی شراکت میں 207 رنز کا اضافہ کیا. اس سے پہلے پاکستان اے کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 278 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. یورپ اور امریکہ کے درمیان ہونے والا گولف کا روایتی مقابلہ رائڈر کپ یورپ نے جیت لیا. چیمپئنز لیگ میں کل ریال میڈرڈ کا مقابلہ سی ایس کے اے ماسکو سے ہو رہا ہے. آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو خواتین T20 انٹرنیشنل میچ میں 6 وکٹوں سے شکست دے دی. نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں پر 145 رنز بنائے. آسٹریلیا نے 19th اوور میں مطلوبہ اسکور پورا کر لیا. پاکستان کا 7 رکنی دستہ یوتھ اولمپک گیمس میں شرکت کے لیے کل ارجنٹائن روانہ ہو رہا ہے. پاکستان ان گیمس میں ریسلنگ، ویٹ لفٹنگ اور شوٹنگ میں حصہ لے گا. بنگلہ دیش میں ہونے والے ایشیا کپ U19 کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج بنگلہ دیش U19 نے پاکستان U19 کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ایک اہم موضوع آنے کو ہے، ساتھ ہی اس کا تجزیہ بھی، کہ پاکستان کے اہم ترین خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی یعنی آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹنٹ جنرل نوید مختار آج ریٹائر ہو رہے ہیں. اب نیا کون آئے گا اور پالیسی پہ کیا فرق پڑے گا، ذرا دیر بعد آ رہا ہے. سیربین کا نصف آیا، خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ پس پردہ حقیقی وزیر اعلیٰ ہیں، تاہم انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس تاثر کی تردید کی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پاکستان میں کر کی گئی جائیداد کو فروخت کرنے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کل سنایا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دنیا بھر کے بہترین ماہرین جنوبی کوریا میں جمع ہیں اور وہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس صدی میں عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو اوسطاً 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ طویل مذاکرات کے بعد کینیڈا امریکہ اور میکسیکو کے درمیان طے پانے والے آزاد تجارت کے معاہدے کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے اہم ترین خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی یا آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار آج ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس اہم ادارے کا نیا سربراہ کون ہوگا، اس کا فیصلہ جلد متوقع ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں ممکنہ نام کن لوگوں کے آ رہے ہیں اور ادارے کے سربراہ کی تبدیلی سے کیا پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد سے فرحت جاوید۔
پاکستانی فوج میں 5 افسران کی ریٹائرمنٹ سے خالی ہونے والے عہدوں پر نئی تعیناتیوں کے لیے گزشتہ ہفتے ہی فوج کے 6 میجر جنرلز کو ترقی دی گئی۔ بعض عہدوں پر تعیناتیوں کے بعد اس وقت فوج میں 4 آسامیاں خالی ہیں، جن میں انسپکٹر جنرل آرمز، چیف آف لاجسٹک سٹاف، ملٹری سیکرٹری اور ڈی جی آئی ایس آئی شامل ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے اہم عہدے پر تعیناتی کے لیے زیر غور ناموں کی فہرست میں فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کے لیفٹیننٹ جنرل آصم منیر شامل ہیں، جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس یعنی ڈی جی ایم آئی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے سیاچن میں ڈویژن بھی کمانڈ کی ہے۔ فوج کی آرمرڈ کور کے لیفٹیننٹ جنرل ندیم زکی منچ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے دور میں ڈی جی ایم آئی رہے۔ انہوں نے بلوچستان میں ایک ڈویژن جبکہ آپریشنل علاقوں میں بریگیڈ کمانڈ کی ہے۔ تیسرا نام لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف کا ہے، جو اس وقت آئی جی ایف سی خیبر پختونخوا کے عہدے پر تعینات ہیں۔ وہ آئی ایس آئی میں بھی تعینات رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسی فہرست میں ایک اور نام لیفٹیننٹ جنرل محمد عدنان کا ہے، جو سابق صدر آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری اور سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے اسسٹنٹ ملٹری سیکرٹری رہے۔ تاہم وہ اپنے کریئر کے دوران اب تک فوجی انٹیلیجنس میں کسی بھی عہدے پر تعینات نہیں رہے۔ اسی فہرست میں ایک اور نام لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز کا ہے، جن کا تعلق آرٹلری ریجیمنٹ سے ہے اور وہ اس وقت آئی ایس آئی میں ہی تعینات ہیں۔ واضح رہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری وزیر اعظم کی صوابدید ہے اور یہ ادارہ بھی قانون کے تحت وزیر اعظم کے ماتحت ہے۔ اس طرح ڈی جی آئی ایس آئی وزیر اعظم اور فوجی سربراہ دونوں کو ہی جواب دہ ہوتے ہیں۔ لیکن کیا نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی سے خفیہ ادارے کی پالیسی میں کوئی فرق آتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین کہتے ہیں کہ فوج کی پالیسی سربراہان کی تبدیلی سے نہیں بدلتی۔
بہت کم ادارے ہیں جو ایک انسٹیٹیوشنل پات کو فالو کرتے ہیں، اور آرم فورسز اور آئی ایس آئی ان میں سے ایک ادارہ ہے جو ایک انسٹیٹیوشنل پروسیس کو فالو کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیا آرمی چیف یا کوئی نیا ڈی جی آئی ایس آئی یا نیا چیئرمین جوائنٹ سٹاف آئے اور وہ کوئی نیا راستہ دریافت کر لے اور اس پہ چلنا شروع کر دے۔ جو بھی راستہ پسند کیا جاتا ہے، فالو کیا جاتا ہے، وہ ایک نیشنل انٹیگریٹڈ پلان کے تحت ہوتا ہے، جس میں آئی ایس آئی اس کا حصہ ہوتی ہے یا فوج اس کا حصہ ہوتی ہے۔ سو لہٰذا نئے آئی ایس آئی کے چیف آنے سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا، ظاہر ہے ہر ایک جو نیا کمانڈر یا لیڈر آتا ہے وہ تھوڑا بہت اس کو ٹویک کرتا ہے، فائن ٹیوننگ کرتا ہے، کچھ اپنی سوچ کا اضافہ کر لیتا ہے، لیکن کوئی میجر پالیسی چینج نہیں لا سکتا، وہ نہ لاتا ہے۔ وہ
واضح رہے کہ ملک میں فوجی سربراہ کے بعد اس خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو طاقتور ترین سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اب تک پاکستان کی تاریخ میں صرف جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی ہی وہ واحد فوجی سربراہ ہیں جنہوں نے آئی ایس آئی کی کمان بھی کی ہوئی تھی۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج میں نئے جنرلز کی آمد، پرانے جنرلز کی رخصتی کے طریقہ کار اور ضابطۂ کار کی بابت میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے بات کی، جاننا چاہا کہ اس نئی حکومت کے زمانے میں اعلیٰ سطح پر فوجی قیادت میں تبدیلی کیا معنی رکھتی ہے، اور کیا وزیر اعظم کا ان ترقیوں تقرریوں میں کوئی کردار یا کوئی سے ہوگی؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کچھ تبدیلیاں تو وقتاً فوقتاً اس لیے آتی رہتی ہیں کیونکہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں جنرل لیول پہ، جنرلز کے لیول پہ تو ان کی ریپلیسمنٹ تو ہونی پڑتی ہے. آپ نے شاید اخبارات میں خبروں میں دیکھا ہوگا کہ نمبر آف جنرلز ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی ریپلیسمنٹ چاہیے. اور سب سے جو زیادہ دلچسپی کی ریٹائرمنٹ اور ریپلیسمنٹ کا ایشو ہے وہ آئی ایس آئی کے چیف کا ہے. اب اس میں اگلے دن جنرل باجوہ اور ریٹائرنگ آئی ایس آئی چیف پرائم منسٹر عمران خان سے ملے تھے. کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی ڈسکشن کی، لیکن خبریں یہی آئیں کہ اسی لیے ملے تھے کیونکہ وہ آؤٹ گوئنگ ہیں اور وہ کوئی ایک ڈیفینس منسٹری سے شارٹ لسٹ آئی ہے پرائم منسٹر کے پاس کہ یہ نام ہیں تین یا چار جو کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ اس کا مطلب ہے کردار تو ادا کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب اس معاملے میں. یہ آئی ایس آئی چیف کی اہمیت تو میرا خیال ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری تاریخ پہ اگر کوئی نظر ڈالے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آئی ایس آئی تھیوریٹیکلی پرائم منسٹر کو آنسر کرتا ہے، لیکن ان پریکٹس ہمیں پتا ہے کہ جی ایچ کیو کی ایما کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. تو یہ سلسلہ تو فوج میں چلتا رہتا ہے.
ٹھیک ہے، میں سمجھ
ایک طرح سے خوش آئین بات ہے.
ٹھیک ہے
کہ پرائم منسٹر انوالوڈ ہیں، لیکن کس حد تک انوالوڈ ہیں اور کتنی سے ہے یہ ایک علیحدہ پایا.
ٹھیک ہے، تو راشد رحمان صاحب بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم آہنگی ہے، کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور فوجی قیادت ایک ہی صفحے پر ہیں، لیکن آپ کے تجزیے کے مطابق اس وقت سول ملٹری تعلقات کی نوعیت ہے کیا؟
فوج جو ہے اس نے ایسا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی بہت تنازع ہے کہ بھائی ریگنگ ہوئی ہے، اگر ہول سیل نہیں ہوئی تو پارشل ضرور ہوئی ہے، اور اس طریقے سے ہوئی ہے کہ بہت خوبصورتی سے اس کو کور اپ بھی کر دیا گیا ہے اور لاڈلے میاں کو لے آیا گیا ہے، اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سیم پیج پہ ہیں. لیکن دیکھیے ایک بات نہ بھولیے، فوج کسی بھی سویلین حکمران جو ہے اس پر 100% بھروسہ شاید نہیں کرتی. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی اس بات کی اطلاع تو ہوگی کہ وہ کہاں کس پوزیشن میں کھڑے ہیں اور کتنی نازک ڈیلیکیٹ پوزیشن میں ہیں. تو فوج نے ایک طرح سے ایک فال بیک یا ایک گارنٹی رکھی ہوئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب بھی خدا نہ خواستہ ہماری ایما کے مطابق نہیں چلتے تو اس کا علاج ہے ہمارا.
اچھا دیکھیں سر، بھروسہ، اعتماد اور برتری یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے تناظر میں کہ فوج بحیثیت ادارہ سویلین قیادت کی برتری قبول کر سکتی ہے اگر دونوں ایک ہی پیج پر ہیں تو؟
اصولاً فوج کو سویلینز کی برتری قبول کرنی چاہیے، ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے، لیکن ہماری تاریخ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں، اور ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ اس میں کوئی بہت خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے. چنانچہ کچھ ایسے ایشوز ہیں، پالیسی کے ایریاز ہیں جس میں فوج ابھی بھی حاوی ہے، فارن پالیسی ہو، ڈیفنس پالیسی ہو، سیکیورٹی پالیسی ہو. باقی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سویڈینز آپ چلائیں، لیکن وہاں بھی اگر کوئی بہت زیادہ غفلت یا کمزوری یا غلطی ہو جائے تو اس میں اس کا علاج بھی وہ تیار رکھتے ہیں ہر وقت. تو میں نہیں سمجھتا کہ سویلین حکمرانی جو ہے، سپریمیسی جو ہے وہ ابھی بھی قبول ہوئی ہے. اگر ہم آہنگی ہے بھی تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو دعا مانگنی چاہیے کہ ایسا ہی رہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی خلیج پیدا ہو گئی تو ماضی بتاتا ہے، ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ کیا ہو سکتا.
نئی فوجی تقرریوں اور آئی ایس آئی کے نئی چیف کے تقرری اور منصب کی بابت تجزیہ کر رہے تھے سینئر صحافی راشد رحمان. پاکستان کے جس ہیلی کاپٹر پر اتوار کی دوپہر انڈین فضائی حدود میں داخل ہونے کا الزام ہے وہ لائن آف کنٹرول ایل او سی کے کس طرف تھا، اور اگر پاکستان کے زیر انتظام علاقے میں تھا تو انڈین آرمی کی جانب سے فائرنگ کیوں کی گئی؟ ہیلی کاپٹر میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان سوار تھے، جن کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے وقت ہیلی کاپٹر پاکستانی حدود کے کافی اندر تھا۔ دلی سے سہیل علیم۔
سوال یہ ہے کہ جب ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کی گئی تو وہ کہاں تھا؟ کشمیر میں انڈین فوج کے ترجمان کرنل دیویندر آنند کے مطابق ہیلی کاپٹر نے ہندوستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی اور اس پر فائرنگ کی گئی۔ یہی خبر زیادہ تر اخبارات اور ٹی وی چینلوں نے چلائی ہے، لیکن اس بارے میں بظاہر کنفیوژن ہے کہ ہیلی کاپٹر نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی یا فضائی حدود سے متعلق معاہدے کی، اور دونوں میں فرق ہے۔ اگر یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی تو ہیلی کاپٹر پاکستان کے زیر انتظام علاقے کے اوپر ہی پرواز کر رہا ہوگا۔ دلی میں فوج اور فضائیہ کے ترجمانوں سے وضاحت حاصل کرنے کی کوشش تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اخبار انڈین ایکسپریس کے سینئر صحافی من امن سنگھ چینا کا کہنا ہے کہ فوج کے ہیڈ کوارٹرز میں ان کے ذرائع کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر پاکستان کے زیر انتظام علاقے میں ایل او سی سے 300 میٹر دور تھا۔ فضائی حدود کے بارے میں دونوں ملکوں نے 1991 میں ایک معاہدے کو حتمی شکل دی تھی۔ اسے پڑھیں تو ایک دلچسپ تصویر ابھرتی ہے۔ اس معاہدے پر 6 اپریل 1991 کو دلی میں دستخط کیے گئے تھے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ معاہدے میں شامل دونوں ملکوں کو یہ احساس ہے کہ دونوں کی فضائیہ کے طیارے ایک دوسرے کی فضائی حدود کے قریب پرواز کرتے ہیں، اور دونوں کی جانب سے کوششوں کے باوجود فضائی حدود کی خلاف ورزی کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اس لیے دونوں نے خطرے کی غلط اور غیر ضروری گھنٹی سے پیدا ہونے والی صورتحال سے بچنے اور اچھے ہمسایوں جیسے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے یہ معاہدہ کیا ہے۔ تازہ ترین واقعے کے تناظر میں اس معاہدے کی شاید سب سے اہم شق یہ ہے کہ اب سے دونوں ملک اس بات کی مکمل کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو، لیکن اگر غلطی سے خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو اس واقعے کی بلا تاخیر تفتیش کی جائے گی اور دوسرے ملک کی فضائیہ کو سفارتی چینلوں کے ذریعے اس کے نتائج سے آگاہ کرایا جائے گا۔ لیکن فضائی حدود کی خلاف ورزی سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے جنگی طیارے اور مسلح ہیلی کاپٹر ایک دوسرے کی فضائی حدود سے کم 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی پرواز کر سکتے ہیں، یعنی سرحد کے اس سے زیادہ قریب نہیں آئیں گے۔ لیکن غیر مسلح ٹرانسپورٹ طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے لیے یہ حد صرف 1 کلومیٹر رکھی گئی ہے، اور اگر فضائی سروے یا امدادی سرگرمیوں کے لیے فضائی حدود کے 1 کلومیٹر کے اندر پرواز کرنے کی ضرورت ہو تو دوسرے ملک کی فضائیہ کو پرواز سے پہلے تمام تفصیلات فراہم کرنے کی بات تو کہی گئی ہے، لیکن کسی باضابطہ اجازت کی شرط شامل نہیں ہے، کیونکہ پرواز اپنے ہی خطے میں کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ معاہدے میں بھی کہا گیا ہے، فضائی حدود کی خلاف ورزیاں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اسی سال فروری میں یہ خبر آئی تھی کہ پاکستانی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر ایل او سی کے بہت قریب آ گیا تھا، لیکن اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق ہندوستانی فوج نے اس پر فائرنگ نہیں کی۔ اخبار نے خطے میں خدمات انجام دے چکے ایک فوجی افسر کے حوالے سے لکھا تھا کہ اس طرح کی خلاف ورزیاں غیر معمولی بات نہیں ہیں اور کبھی کبھی غلطی سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جون 2013 میں پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستانی جیٹ طیاروں نے پنجاب میں اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔
دلی سے یہ تھی سہیل حلیم کی رپورٹ۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی کے واقعات سے کشیدگی پیدا نہ ہو، اس سلسلے میں انڈیا اور پاکستان نے 1991 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے میں کیا کہا گیا تھا؟ یہی سوال ہمارے نامہ نگار سہیل حلیم نے صحافی من امن سنگھ سے کیا، تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیے، ایز پر جو ہماری انفارمیشن ہے وچ وی گاٹ فرام آر سورسز ان دی آرمی، اس میں یہ تھا کہ 101 ایگریمنٹ ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں کہ 1 کلومیٹر کے قریب نہیں جا سکتے جو روٹری ونگ ایئر کرافٹ ہوتے ہیں جس میں ہیلی کاپٹر آتے ہیں۔ تو ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے اس میں یہ تھا کہ یہ اپنی فلائٹ پاتھ سے 700 میٹر بھٹک گیا تھا یہ ہیلی کاپٹر، وچ مینز اٹ واز اسٹل ود ان دا پاکستان آکوپائڈ کشمیر ایئر اسپیس، بٹ اٹ واز ویری نیئر ٹو دا لائن آف کنٹرول۔ This is the information which we have.
میں نے وہ پورا ایئر اسپیس اگریمنٹ پڑھا ہے جو 1991 میں دونوں ملکوں نے سائن کیا تھا، اس میں مشکن دوبے اور شہریار خان کے دستخط بھی ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر ان ایڈورٹنٹلی کوئی ہو جاتا ہے اس طرح کا وائلیشن اور وہ 1 کلومیٹر والے ایریا میں ایئر کرافٹ آ جاتا ہے, تو جس طرف کا وہ جہاز ہوگا وہ لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور ویری پرومپٹلی دوسری طرف کے ایئر ہیڈ کوارٹرز کو انفارم کریں گے. تو بیسیکلی اس کے پروسیجرز کیا ہیں, کیا ہوتا ہے نارملی ایسے حالات میں؟
دیکھیے, اس میں سب سے پہلے تو جو آن گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ ویریفائی کرتے ہیں اس کی لوکیشن, بیکاز دیکھیے ایسی کوئی لکیر تو زمین پہ کھینچی نہیں ہوئی جس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ اس پار تھے یا اس پار تھے. یہ جو نیئرسٹ ٹروپس آرمی کے ڈپلوئڈ ہوتے ہیں وہ جج کرتے ہیں کہ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے. وہ بھی بالکل لائن آف کنٹرول پر, ایکچوئل لائن آف کنٹرول پر تو نہیں ہوتے, ان کی پوسٹ جو ہے, ان کی ڈیفینسو پوزیشن جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا ہٹ کر ہوتی ہیں. سو ایک یہ اندازے سے, اور چونکہ وہ وہاں ڈپلوئڈ ہوتے ہیں اس لیے انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا علاقہ کتنی دوری پر ہے, دشمن کا یا دوسرے ملک کا علاقہ اور اس کی پوسٹ اپنی پوسٹ سے کتنی دوری پر ہے. سو ایک قسم سے وہ ٹرائنگولیٹ کرتے ہیں لوکیشن ایئر کرافٹ کی, اور اس سے پھر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بارڈر کے پاس ہے یا وہ کراس کر چکا ہے. لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ 700 میٹر وہ ہندوستان کے اندر آ گیا تھا, 700 میٹر لگ بھگ 1 کلومیٹر ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از اے ویری ڈیپ پینیٹریشن, اینڈ اف اٹ ہیڈ ہیپنڈ دیٹ وے دیٹ چاپر وڈ ناٹ ہیو بین فلائنگ,
مطلب مار گرایا جاتا.
ڈیفینیٹلی اتنی ڈیپ پینیٹریشن تو الاؤڈ ہی نہیں ہوتی, انلیس اٹ از اے فائٹر ایئر کرافٹ جو ایک دم اندر آتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے. اور یہ تو وائٹ کلرڈ ہیلی کاپٹر تھا, اس لیے ان کو یہ بھی پتا لگ گیا ہوگا کہ یہ سیویلین ایئر کرافٹ ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وارننگ شاٹس انہوں نے فائر کری ہوں کہ شاید پائلٹ دیکھ لے اور ایک چلا جائے واپس. سو اس لیے یہ کہنا کہ اتنی ڈیپ پینیٹریشن ہوگی وہ تھوڑا سا ہضم نہیں ہوتا.
صحافی منمن سنگھ ہمارے ساتھی سہیل حلیم سے بات کر رہے تھے. حالات حضرہ کا پروگرام سیر بینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
کہ میں ہوں
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس,
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
میری پیا بڑا بے دردی
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز,
پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
انڈونیشیا کے قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے نے بی بی سی کے ساتھ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جمعے کو آنے والے سونامی کے موقع پر وارننگ دینے والا نظام کام نہیں کر رہا تھا. ادارے کے ترجمان نے بی بی سی انڈونیشین سروس کو بتایا کہ سمندر میں تیرنے والے 24 ڈیٹیکٹرز میں سے ایک بھی کام نہیں کر رہا تھا. دوسری جانب زلزلے اور سونامی سے ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اب بھی متعدد لوگ ملبے میں دبے ہوئے ہیں, بڑے پیمانے پر امدادی کام بھی جاری ہے. تفصیل کے ساتھ حسین عسکری.
قدرت کی بے رحم طاقت, سینکڑوں ہلاکتیں اور بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اجتماعی قبروں کی تیاریاں. ملبے میں زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کیا جا رہا ہے. پولو شہر کے اس تباہ شدہ ہوٹل میں ابھی بھی درجنوں افراد پھنسے ہوئے ہیں. ملبے تلے دبے لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں. یہ وقت سے جنگ ہے, لیکن کئی مقامات پر امدادی کارکن یہ جنگ ہار رہے ہیں.
اگر وہاں صورتحال کو دیکھا جائے تو کئی لاشیں ناقابل شناخت ہیں, لوگ ملبے تلے دبے ہیں اور ابھی تک کئی دور دراز علاقوں تک امدادی کارکن نہیں پہنچ سکے ہیں.
یہ طاقتور زلزلہ گزشتہ جمعے کو آیا تھا جس نے عمارتوں اور آمد و رفت کے نظام کو تباہ کیا. زلزلے کے نتیجے میں سونامی آیا اور 10 فٹ اونچی لہروں کی لپیٹ میں جو کچھ آیا تباہ ہو گیا. سونامی کی وارننگ تو دی گئی لیکن لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ محفوظ مقامات تک پہنچ سکتے. یا تو انہیں خطرے کا معلوم نہیں تھا یا انہوں نے وارننگ کو نظر انداز کیا. تو سوال یہ ہے کہ وارننگ سسٹم کیوں فیل ہوا؟ 2004 کے ہلاکت خیز سونامی کے بعد انڈونیشیا میں سونامی الارم نیٹ ورک بنایا گیا تھا. یہ سسٹم سمندر کی تہہ میں نصب کیے گئے سینسر سے چلتا ہے. یہ سینسرز زلزلے کو محسوس کرتے ہیں اور خطرے کا اندازہ لگا کر ڈیٹا سمندر کی سطح پر تیرتے ہوئے بوئی کو بھیج دیتے ہیں. یہ بوائی پھر سیٹلائٹ کو ہوشیار کرتی ہے جو زمین پر موجود حکام کو وارننگ بھیج دیتی ہے۔ لیکن 2016 میں پتہ چلا کہ مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بوائی کام نہیں کر رہی، اور فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے ان کی مرمت بھی تاخیر کا شکار ہے۔ کچھ دوسرے سینسرز موجود ہیں، اور حکام کا کہنا ہے کہ لہروں کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ٹیکس میسیجز اور سائرن بجا کر وارننگز دی گئی تھیں، لیکن یہ وارننگز لوگوں تک پہنچی نہیں کیونکہ زلزلے نے بجلی اور مواصلاتی نظام تباہ کر دیا تھا۔ حکومت نے امداد کو تیز کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن کئی لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ مسترب لوگ بے قابو ہو رہے ہیں۔
ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں خوراک چاہیے۔
ہم مصیبت میں ہیں، بنیادی ضروریات کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں خوراک اور پانی کی اشد ضرورت ہے۔
تباہی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ بچ جانے والے لوگ کیمپوں میں منتقل ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں کی تعمیر نو تک انہیں یہیں رہنا ہے۔
حسین عسکری نے تیار کی تھی یہ رپورٹ۔ اقوام متحدہ کے یمن کے لیے خصوصی نمائندے مارٹن گرفتھ نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ دنیا کے ایک بدتر انسانی بحران کو ناقابل حد تک بدترین بننے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ یمن میں امن مذاکرات ایک ہفتے کے دوران دوبارہ شروع کر رہے ہیں، جن میں صنعاء کے ہوائی اڈے کو کھولنے، قیدیوں کے تبادلے اور سول سروسز کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی جیسے موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ نیویارک میں یمن کی جنگ کے کلیدی کرداروں سے ملاقات کے بعد بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، سنیے ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو عبداللہ فاروقی نے تیار کیا۔
اقوام متحدہ کے یمن کے لیے خصوصی نمائندے مارٹن گریفتھ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کی وارننگز پر ظاہر کیے جانے والے رد عمل سے اس جنگ کے بارے میں ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے جو وہ یمن میں قحط سے لڑ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یمنی بندرگاہ کے گرد شدت اختیار کرتی ہوئی لڑائی اور بڑھتے ہوئے معاشی بحران نے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں 30% تک اضافہ کر دیا ہے۔ یہ سب ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جہاں 2/3 سے زیادہ یمنی شہری زندہ رہنے کے لیے امداد پر انحصار کرتے ہیں۔ مارٹن گریفتھ:
I think it was incredibly important for the UN to issue that warning.
میرا خیال ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے لیے حیرت انگیز طور پر اہم ہے کہ وہ بہتر وقتوں میں یہ وارننگ جاری کرتا، لیکن اس سے ہمیں یمن کے بارے میں پریشان کن فکر لاحق ہوئی ہے۔ یہ دنیا میں پہلے سے بدترین انسانی قتل عام ہے جو کہ مزید بھیانک ہو سکتا ہے، اور ایک مصالحت کار کے طور پر میرے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جلد از جلد فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لاؤں۔ یمن اس جنگ کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔
Yemen can't take much more of this war. The threat, the prospect, the worry.
خطرہ ہے، امکان ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ یہ بدتر ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ یمن میں صورتحال تقریباً ناقابل تصور حد پر پہنچ جائے۔
حوثی باغی جو سعودی عرب کی حمایت یافتہ حکومت سے لڑائی میں مصروف ہیں، گزشتہ ماہ جنیوا میں مذاکرات میں شریک نہیں تھے، لیکن مارٹن گریفتھ کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ ایک ہفتے ہی میں وہ کوئی دوسری ملاقات طے کر لیں گے۔ جنیوا کے مذاکرات فریقین کے درمیان 2 سالوں کے دوران پہلی بات چیت ثابت ہو سکتے تھے، لیکن حوثی باغیوں نے اپنے چند زخمی فوجیوں کے لیے محفوظ راستے کی یقین دہانی کی درخواست کے بعد یمن سے سفر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نتیجتاً جنیوا مذاکرات کے ناکام ہو جانے کے بعد متحدہ عرب امارات نے فوجی کارروائی کا آغاز کرنے کا اعلان کیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔
یہ تھی یمن کے بارے میں رپورٹ جو آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنائی۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دنیا بھر کے بہترین ماہرین جنوبی کوریا میں جمع ہوئے ہیں، اور وہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس صدی میں عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو اوسطاً 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم کیسے رکھا جائے۔ یہ شاید حالیہ برسوں میں موسمیاتی تبدیلی کے ضمن میں پیش کی جانے والی سب سے متنازع رپورٹ ہو۔ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ نصر جہاں کی زبانی۔
1850 کی دہائی کے بعد سے عالمی درجہ حرارت پہلے ہی 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے۔ اگر 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد سے تجاوز ہو گیا تو بہت سے ذیلی سطح والے ممالک زیر آب آ جائیں گے۔ شہر انچن میں ایک ہفتے تک جاری بات چیت کے بعد محققین ایک نئی رپورٹ شائع کریں گے، جس میں توقع یہی ہے کہ اس حد سے نیچے رہنے کے لیے حکومتیں سمیت ہمیں انفرادی طور پر بھی فوری طور پر اور شدید اقدامات کرنے ہوں گے۔
اس رپورٹ کے لیک ہونے والے مسودے کے مطابق عالمی درجہ حرارت 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد 2040 میں پار کر جائے گا۔ اس رپورٹ کو زندگی بدلنے والی رپورٹ کہا جا رہا ہے۔ ایک سائنسدان نے بی بی سی کو بتایا کہ اگر دنیا کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد سے تجاوز کو روکنا ہے تو ہماری زندگیوں میں بڑی تبدیلیاں لانی پڑیں گی۔ یہ نئی تحقیقی رپورٹ آئی پی سی سی نامی تنظیم جاری کر رہی ہے، جو کہ ایک بین الاقوامی پینل ہے جس کا مقصد حکومتوں کو موسمیاتی تبدیلی کی وجوہات، اثرات اور حل کے بارے میں واضح سائنسی تناظر پیش کرنا ہے۔ دسمبر 2015 میں جب موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پیرس معاہدہ طے پایا تو بہت سے لوگ خوش اور حیران ہوئے تھے کہ رکن ممالک اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ اس معاہدے کا طویل مدتی ہدف یہ ہونا چاہیے کہ عالمی درجہ حرارت میں اوسطاً اضافے کو صنعتی انقلاب سے پہلے کی سطح سے صرف 2 ڈگری سینٹی گریڈ اوپر جانے دیا جائے اور کوششیں کی جائیں کہ اس کی حد 1.5 ڈگری تک ہی رہے۔ اقوام متحدہ نے اس وقت آئی پی سی سی سے کہا تھا کہ وہ 1.5 ڈگری کی حد کے حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ پیش کریں، جو کہ تنظیم ابھی شائع کرنے والی ہے۔ اس ہفتے انچن کے شہر میں سائنسدان اور حکومتی نمائندے اس رپورٹ کا خلاصہ پیش کریں گے، جو کہ 15 صفحات پر مبنی ہوگا۔ اس رپورٹ کے اہم ترین نکات اور نتائج شیئر کیے جائیں گے۔ اس اجلاس میں یہ خلاصہ لفظ بلفظ تیار کیا جائے گا تاکہ سائنسدانوں اور حکومتی اراکین میں مکمل طور پر اتفاق رائے ہو۔ یہ رپورٹ آئندہ دہائیوں میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے تناظر میں حکومتوں کی جانب سے اپنی معیشتوں کو بہتر بنانے میں رہنمائی کرے گی۔
موسمین تبدیلیوں سے متعلق بی بی سی آن لائن کی تھی یہ رپورٹ، جو آپ نے نصر جہاں سے سنی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پیدا ہونے والے سیب لذت اور مٹھاس میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس وقت کوئٹہ اور دیگر مارکیٹوں میں بلوچستان کا سیب فروخت ہونے کے لیے آ گیا ہے، لیکن کاشتکار مناسب قیمت نہ ملنے پر نالاں ہیں، جبکہ خشک سالی کے باعث سیب کی پیداوار میں 400,000 ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے۔ تفصیل کوئٹہ سے محمد کاظم کی زبانی، ان کی رپورٹ صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
کوئٹہ کے قریب تفریحی مقام اناوڑ کے باغات میں سیب کو مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے کریٹوں میں پیک کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں سیب کی فصل تیار ہے، یہ کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر فروخت کے لیے دستیاب ہے۔ بلوچستان میں جو سیب پیدا ہوتا ہے وہ لذت اور مٹھاس میں اپنی مثال آپ ہے۔ بلوچستان میں سیب کے جو اقسام پیدا ہوتی ہیں ان کے بارے میں اناوڑ کے ایک زمیندار کا کہنا ہے۔
تھور کولو ہے، گاجا ہے، یہ والا امری ہے اور شن کولو ہے۔ اقسام تو بہت ہے، مگر عام سیب جو ہے وہ گاجا اور گولڈن والا ہے، کالا کولو۔
سیب کی زیادہ تر پیداوار بلوچستان کے وسطی اور شمالی علاقوں میں ہوتی ہے۔ بلوچستان میں دیگر پلوں کے مقابلے میں سیب کی پیداوار سب سے زیادہ ہے، لیکن اناوڑک میں باغبانی سے وابستہ آجی علی محمد کہتے ہیں کہ بارشیں نہ ہونے سے سیب کی فصل متاثر ہوئی ہے۔
اس وقت جو ہے سیب بہت کمزور ہے، تو کیونکہ بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہم لوگ ٹریکٹر سے پانی لاتے ہیں، باغات کو پانی دیتے ہیں، تو اس وجہ سے باغ فصل کمزور ہے۔
خوش سالی سے جہاں سیب کا سائز چھوٹا ہو رہا ہے، وہاں اس کی وجہ سے زمینداروں کو صحیح قیمت بھی نہیں مل رہی ہے۔ خوش سالی کے ساتھ ساتھ سیب کی قیمتوں میں کمی کی ایک اور وجہ ایران سے اس کی درآمد ہے۔ اس حوالے سے اناوڑ کے ایک اور زمیندار محمد ریان کا کہنا ہے۔
ابھی جو ایران چھوڑ دیا نواز شریف نے، 10 سال کا گورنمنٹ کو اس چیز کے ساتھ کیا ہے، اپنا چاول اور مالٹا ادھر بھیج رہا ہے، واپسی پر سیب چھوڑ دیا ہے، کوئٹہ کی طرف سمجھ گیا، ابھی اس کا بھی جو دام تھا وہ ختم ہو گیا۔
ایران سے سیب کی آمد کے باعث زمینداروں کو پہنچنے والے نقصان کی بازگشت بلوچستان اسمبلی میں بھی سنائی دی۔ بلوچستان اسمبلی کے رکن اور زمیندار ایکشن کمیٹی کے چیئرمین نصیر احمد شاوانی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں سیب کی پیداوار زیادہ ہونے کے باعث کسی اور ملک سے لانے کی ضرورت نہیں۔
12,00,000 ٹن کے قریب جب ہماری اپنی سیب ہے، جو ہماری ضروریات سے بہت زیادہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سیب کو ہم ایکسپورٹ کرتے اور ملک کے لیے زر مبادلہ کماتے، لیکن نہ جانے ہمیں کیا پڑی ہے، ہمارے ہی ملک میں اتنے زیادہ سیب ہونے کے باوجود پھر بھی ایران سے سیب یہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔
سیب کی قیمتیں اس قدر کم ہیں کہ چھوٹے سائز کے سیبوں کا 18 کلو پر مشتمل تیلا 200 روپے تک دستیاب ہے۔ سیب فروخت کرنے والے دکاندار بھی اس سے متفق ہیں کہ زمینداروں کو نقصان ہو رہا ہے۔
باغات والوں کو 1,00,000 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، سیب کی جو ریٹ کم ہو رہا ہے، 150 روپے پہ بوری بوجی تیلا، یہاں پر ہم لوگ پورا بوجی بوری 150-160 روپے تک دیتے ہیں۔
زمیندار ایکشن کمیٹی کے مطابق خوش سالی کے باعث سیب کا سائز چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی پیداوار میں بھی کمی آئی ہے۔ زمیندار ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ پہلے بلوچستان میں سیب کی پیداوار 16 لاکھ ٹن تھی، لیکن اب یہ 4 لاکھ ٹن کم ہو کر 12 لاکھ ٹن رہ گئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اسی پہ سربین اختتام کو پہنچا۔ ایڈیٹر تھے سخلین امام، پروڈیوسر سلیم قاضی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے جانتھن گرے۔ تو آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ پس پردہ پنجاب کے حقیقی وزیر اعلیٰ ہیں، تاہم انہوں نے اس تاثر کی تردید کی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پاکستان میں کر کی گئی جائیداد کو فروخت کرنے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کل سنایا جائے گا۔ امریکہ اور جاپان سے تعلق رکھنے والے دو سائنسدانوں کو سرطان کے مرض پر مفید تحقیق کرنے پر رواں برس کا نوبیل انعام برائے طب دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دنیا بھر کے بہترین ماہرین جنوبی کوریا میں جمع ہیں، اور وہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس صدی میں عالمی درجہ بندی میں اضافے کو اب اوسطاً 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔